سيدي وسندي محبي ومحبوبي مرشدي ومولاي عارف بالله مجدد زمانه شيخ العرب والعجم حضرت مولانا شاه حكيم محمد اختر صاحب رحمة الله عليه كعاشق صادق رفيق رفيق حياة رفيق حياة رفيق حياة نہیں ہے یہ رفيق حياة صدیق وقت قلندر زمانہ حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار کا عنوان ہے رفیق تنہائی. ان اشعار کے متعلق سیدی حضرت میر صاحب رحمہ اللہ نے تحریر فرمایا ہے کہ سیدی و مرشدی محبی و محبوبی فداہ ابی و امی عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب ادام اللہ بقاءہم و دامت برکاتہم و عمت فیوزہم کے ہمراہ. 1990 میں جنوبی افریقہ کے پہلے سفر کے دوران وائٹ ریور کے قریب 350 کلومیٹر کے جنگل میں رات کے سناٹے میں حضرت مرشدی کی محبت میں کہی گئی ایک نظم. اور فرماتے ہیں کہ جب یہ اشعار ہوئے اور حضرت والا کو سنائے تو حضرت والا نے بہت زیادہ پسند فرمائے، خصوصاً پہلا بند، اور مختلف اوقات میں بار بار یہ اشعار سنے. آج 11 ربیع الثانی 1413 ہجری مطابق 9 اکتوبر 1992 بروز جمعہ طائب صاحب نے پھر یہ نظم پڑھی تو حضرت والا نے فرمایا کہ بہترین اشعار ہیں، اور احقر سے فرمایا کہ سفر لاہور میں اس کیسٹ کو ساتھ رکھنا. دوپہر بعد کھانے کے فرمایا کہ یہ اشعار درد انگیز، درد آمیز اور درد ریز ہیں. یہ اشعار درد انگیز، درد آمیز اور درد ریز ہیں. اور رات 12:15 بجے جب حضرت والا کمرے میں استراحت فرما ہوئے تو فرمایا وہ اشعار پھر سناؤ. احقر نے کیسٹ لگا دیا، یعنی ہمارے میر صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیسٹ لگا دیا، اور یکے بعد دیگرے حضرت والا نے 3 بار سنا اور فرمایا کہ طائب نے پڑھا بھی خوب ہے اور مضمون بھی خوب ہے. شروع کے 2 شعروں کے لیے فرمایا کہ آپ نے بہترین تشبیہ دی ہے، آپ افریقہ کو شعروں میں بند کر کے لے آئے ہیں، ایسے مضامین آپ کو کہاں سے آ جاتے ہیں؟ احقر نے عرض کیا کہ حضرت والا ہی کا فیض ہے، احقر کہاں سے لائے گا؟ پھر فرمایا کہ اردو ادیب ہی اس کی قدر کر سکتے ہیں، بیچارے عوام کیا جانے. پھر فرمایا کہ آپ پر افریقہ کے جنگل میں کیا کیفیت طاری ہوئی تھی جو یہ اشعار ہوئے، معلوم ہوتا ہے کوئی بہت قوی کیفیت طاری ہوئی تھی. اور فرمایا کہ نہ جانے ان اشعار سے مجھ پر کیوں کیفیت طاری ہوتی ہے، یہ اشعار اور طائب کی آواز میری نیند اڑ جاتی ہے. ظالم نے پڑھنے میں کمال کر دیا. اگلے دن صبح 10 بجے مولانا مظہر میاں صاحب دامت برکاتہم اور دوسرے حضرات کو کئی بار یہ کیسٹ سنایا. احقر نے، یعنی ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ طائب صاحب نے بہت درد سے پڑھا ہے، تو فرمایا کہ ہاں، لیکن اگر مضمون اچھا نہ ہو تو محض پڑھنے میں کیا مزہ آئے گا. فرمایا کہ مجھ پر ان اشعار کا جو اثر ہو رہا ہے وہ دوسروں پر دیکھتا ہوں کہ نہیں ہے، اگرچہ وہ ماہر ادیب ہیں. ان اشعار کو سن کر میں آفاق کے اس پار کسی دوسرے عالم میں پہنچ جاتا ہوں. شام کو دبیر صاحب اور ان کے ساتھ کچھ حضرات تشریف لائے تو فرمایا آپ کو میر صاحب کے اشعار سناتے ہیں، آپ مست ہو جائیں گے. اور جب ٹیپ لگایا تو فرمایا کہ مجھے تو یہ اشعار بے حد پسند ہیں، اور جس کو یہ پسند نہ آئے تو اس کو مجھ سے مناسبت نہیں. اگلے دن 11 اکتوبر 1992 بروز اتوار صبح فرمایا کہ صدور گناہ سے دل کی والا شعر، ابھی اشعار میں آئے گا یہ، صدور گناہ یعنی گناہ کے، گناہ کرنے سے دل کی جو حالت ہے اس کو بیان کیا ہے شعر میں. صدور گناہ سے دل کی والا شعر اولیاء اللہ کا ہے اور ضاقت علیہم انفسہم کی تفسیر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ نافرمانی کی وجہ سے، لغزش کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پر جو حالت گزری، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے کہ ان پر اپنی جانیں تنگ ہو گئیں، اس کی تفسیر ہے اور تعبیر حسن ہے بلکہ احسن ہے۔ یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کسی انسان کا کلام ہے۔ وہ شعر یہ ہے: یا صدور گناہ سے دل کی تنگ ہونے لگے فضائے بسیط۔ فرمایا کہ اگر میرے پاس ہوتا تو آپ کو 10,00,000 روپے دیتا، گناہ کی ظلمت کی بہترین تعبیر ہے۔ حضرت والا کے یہ ارشاد احقر کے لیے سلطنت ہفت اقلیم اور خزائن السماوات والارض سے زیادہ قیمتی ہیں۔ اللہ تعالی حضرت والا کے حسن ظن کو میرے لیے حقیقت بنا دیں اور میری نجات کا ذریعہ بنا دیں، آمین۔ رفیق تنہائی ان اشعار کا عنوان ہے۔ رات کے وقت جنگل میں جب بالکل سناٹا تھا، خاموشی، اس وقت حضرت میسیٰ رحمہ اللہ نے اشعار کہا: شب صحرا محیل سناٹا، شب صحرا محیل سناٹا، موت ہو جائے زندگی
ہدایتوں کے چراغ، مجالس ابرار سے پڑھ کر سنا جا رہا ہے امارد سے سخت احتیاط کی جائے. ارشاد فرمایا کہ امارد جمع ہے امرد کی. آج کل بعض لوگ امرد کے معنی ہی نہیں جانتے ہیں. ایک بی اے پاس دوست اس ناکارہ کی اتوار کی ہفتے واری مجلس میں آیا کرتے تھے. کسی ملفوظ یا واعظ میں لفظ امرد پڑھا گیا, احقر نے یعنی ہمارے حضرت والا شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے دریافت کیا اس کا مطلب کیا ہے. کہنے لگے امرد کا مطلب میں نے دو سمجھے ہیں, یا تو امرود یا امرد دھارا. سب ہنسنے لگے. امرد کہتے ہیں اس لڑکے کو جس کے داڑھی مونچھ نہ نکلی ہو اور اس کا چہرہ اس وقت چونکہ عورت کے مشابہ ہوتا ہے اس لیے نفس کو میلان اور بری خواہش پیدا ہوتی ہے. اسی سبب سے ایسے لڑکوں کو دیکھنا حرام ہے جس طرح عورت اجنبیہ کو دیکھنا حرام ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھاتے تھے ان کو جب تک داڑھی نہیں نکلی بجائے سامنے بٹھانے کے پیچھے بٹھاتے تھے. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف والے حجرے میں ایک طالب علم کو کسی کام سے مولوی شبیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا. حضرت فوراً بالا خانے سے نیچے اتر آئے اور مولوی شبیر علی صاحب کو تنبیہ فرمائی کہ خبردار میری تنہائی کے کمرے میں کسی امرت کو مت بھیجا کرو, خلوت کسی امرت کے ساتھ جائز نہیں. اور فرمایا کہ اب ہمارے معتقدین کو سبق مل جائے گا کہ جس کو ہم اپنا مقتدا اور بڑا سمجھتے ہیں وہ کتنا اپنے نفس سے بدگمان ہو کر امردوں سے احتیاط کرتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ امرد کا فتنہ عورت سے زیادہ سخت ہے کیونکہ نامحرم عورت سے کوئی دیندار بات چیت میل جول کا راستہ نہیں پاتا اور مخلوق کے خوف سے اس کی ہمت نہیں پاتا، برعکس امرت سے بات چیت میل جول میں وہ لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے کہ یہ ہمارا شاگرد ہے یا یہ ہمارا بھائی ہے۔ اس لیے دیندار حضرات کو شیطان اس خبیث عمل میں بآسانی پھنسا کر خدا تعالیٰ کی رحمت اور قرب سے دور کر دیتا ہے، اور اسی طرح نوعمری میں طلباء کو اس خبیث عمل میں بآسانی پھنسا کر خدا تعالیٰ کی رحمت اور قرب سے دور کر دیتا ہے اور اسی طرح نوعمری میں طلباء اس خبیث فعل میں مبتلا ہو کر اپنی صحت کو خراب اور قوت حافظہ کو برباد کر لیتے ہیں، اور علم اور تقویٰ سے محروم ہو کر دنیا اور آخرت دونوں ہی تباہ کر لیتے ہیں۔ حضرت اقدس ہردوئی دامت برکاتہم نے بار بار یہاں دینی مدارس میں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ دارالاقامہ جہاں طلباء کی قیام گاہ ہو وہاں ایک استاد اور نگران مقرر ہو جو رات کو دو ایک مرتبہ اچانک معائنہ کر لے کہ طلباء کس حالت میں ہیں۔ اس سے طلباء پر خوف ہوگا اور آپس میں غلط میل جول سے محتاط رہیں گے۔ تعمیر دارالاقامہ میں بھی اس کا خیال رہے کہ طلباء کی قیام گاہ کا استاد معائنہ کر سکے، اور چھوٹے بچوں کی رہائش کا الگ انتظام ہو، بڑے طلباء کا ان سے الگ انتظام ہو، نیز طلباء کے کمروں کی ایک ایک کنجی معتمم کے پاس بھی ہو تاکہ جب ضرورت ہو اچانک ان کے کمروں کا معائنہ کیا جا سکے۔ اس سے ان کی صفائی اور آداب معاشرت کا امتحان کیا جا سکتا ہے۔ نیز کسی مہمان کو دکھانا ہے تو طلباء سے کنجی مانگنے کی زحمت نہ ہوگی، اور مناسب یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کے لیے بڑے بڑے کمرے تعمیر ہوں اور ان کی اخلاقی نگرانی کا نہایت اہتمام کیا جائے، اور کوئی استاد ہرگز ہرگز کسی امرت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے، خلوت مال امارد سے سخت احتیاط رکھے۔ امارد امرت کی جمع ہے، جن بچوں کے داڑھی ابھی قدرتی نہیں نکلی ہو ان سے احتیاط، ان کے ساتھ تنہائی سے سخت احتیاط رکھے، کیونکہ یہ مرض بہت آہستہ آہستہ اپنا اثر کرتا ہے، اور جب پورا اثر ہو جاتا ہے پھر اس سے نجات بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عشق مجازی عذاب الہی ہے، تمام زندگی دوزخیوں کی سی گزرتی ہے۔ چند سطور جزاء الاعمال مصنفہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتا ہوں۔ فرمایا کہ غیر محرم عورت یا امرت سے کسی قسم کا تعلق رکھنا، خواہ اس کو دیکھنا یا اس سے دل خوش کرنے کے لیے گفتگو کرنا یا تنہائی میں اس کے پاس بیٹھنا یا اس کی پسند طبع کے موافق اس کے خوش کرنے کو اپنی وضع یا کلام کو آراستہ اور نرم کرنا، میں سچ عرض کرتا ہوں کہ اس تعلق سے جو جو مصائب پیش آتے ہیں احاطہ تحریر سے خارج ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کسی رسالے میں ضمناً اس کو کسی قدر زیادہ لکھنے کا ارادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد اخذت فی اللہ وما يخاف احد ولقد اوذیت فی اللہ وما يؤذى احد ولقد اتت علی ثلاثون من بین لیلۃ ویوم وما لی ولبلال طعام یأکلہ ذو کبد الا شیء یواریہ ابط بلال. رواہ الترمذی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کے دین کے اظہار کے سبب ڈرایا گیا اور میرے ساتھ کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا، یعنی ابتدائے اظہار اسلام میں کوئی میرے ساتھ نہ تھا اور مجھ کو اللہ کے دین میں ایذا دی گئی اور کسی کو ایذا نہیں دی گئی میرے ساتھ، اور البتہ مجھ پر 30 دن اور 30 راتیں اس طرح گزری کہ میرے اور بلال کے لیے کھانا نہ تھا، وہ کھانا جس کو ہر جگر رکھنے والا کھاتا ہے، مگر ایک نہایت خفیف سی چیز جس کو بلال بغل میں چھپائے رہتے تھے. ترمذی شریف میں اس حدیث کے معنی یہ بیان کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھانے کی چیزوں میں سے صرف اتنا تھا جس کو وہ بغل میں دبائے رہتے تھے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قدر میں ڈرایا گیا دین کی راہ میں اور جس قدر اذیت دیا گیا، اس قدر کوئی نبی نہ تو ڈرایا گیا اور نہ اذیت دیا گیا، اس لیے کہ ایذا ہر شخص کو اس کے مرتبے کے مطابق ہے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے عالی تر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خواہش امت کے ایمان اور ہدایت کی سبب سب سے زیادہ تھی، اور یہ جو روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، حالانکہ ہجرت کے وقت حضرت بلال نہ تھے، تو یہ قصہ غالباً اس وقت کا ہے جب ابو طالب کا انتقال ہوا اور اسی کے قریب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے. اس وقت ابتلاء اور اذیت کفار کی طرف سے بہت بڑھ گئی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے 3 ماہ بعد مکہ سے طائف تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے. 1 ماہ تک وہاں تبلیغ فرمائی لیکن کسی نے نہ مانا اور اپنے لڑکوں کو اور نادانوں کو لگا دیا. یہ لوگ آپ کو پتھر مارتے تھے حتیٰ کہ آپ کے خون مبارک سے آپ کے نالین مبارک آلودہ ہو گئے، اور یہ لوگ خوب ہنستے. پروردگار عالم نے ایک ابر بھیجا جس نے آپ پر سایہ کیا، اور حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ اگر آپ فرمائیں تو پہاڑوں کو ملا دیا جاوے اور ان کفار کو پیس دیا جاوے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ ان کفار کی پشتوں سے ایسی اولاد پیدا ہو جو ایمان لائے. اس وقت آپ کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہونے کا امکان ہے. واللہ اعلم بالصواب. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، بیماری، علاج اور عیادت کی سنتیں. بیماری میں دوا اور علاج کرانا مسنون ہے، علاج کراتا رہے مگر بیماری کی شفا میں نظر اللہ ہی پر رکھیں. کلونجی اور شہد کے ساتھ علاج کرنا سنت ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی نے ان دونوں چیزوں میں شفا رکھی ہے. ان دونوں کی تعریف میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں. علاج کے دوران نقصان پہنچانے والی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے جانا سنت ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے عود المریض، مریض کی عیادت کرو. اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے مرضت مرضاً فآتانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی الی آخر فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے. بیمار پرسی کر کے جلد لوٹ آنا سنت ہے، کہیں تمہارے زیادہ دیر تک بیٹھنے سے بیمار ملول اور رنجیدہ نہ ہو یا گھر والوں کے کام میں خلل نہ پڑے. بیمار کی ہر طرح تسلی کرنا مسنون ہے، مثلا اس سے یہ کہے کہ انشاءاللہ تم بہت جلد اچھے ہو جاؤ گے، خدا تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں، کوئی ڈر یا خوف پیدا کرنے والی بات بیمار سے نہ کہے. جب کسی مریض کی عیادت کرے تو اس سے یوں کہے، لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے. پھر اس کی شفا یابی کے لیے 7 بار یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. ترجمہ، میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جو عظیم ہے اور عرش عظیم کا رب ہے کہ تجھے شفا عطا فرمائے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 7 مرتبہ اس دعا کے پڑھنے سے مریض کو شفا ہوگی، ہاں اگر اس کی موت ہی آ گئی ہو تو دوسری بات ہے. نشدی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے بعض شمائل و اخلاق و عادات میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمات جامعہ عطا کیے گئے اور تمام زمین آپ کے لیے مسجد اور آلائے طہارت بنائی گئی، یعنی یہ نہیں کہ خاص مسجد ہی میں نماز درست ہو اور جگہ درست نہ ہو، اور اسی طرح ہر جگہ کی مٹی سے بشرط پاک ہونے کے تیمم درست ہے. اور آپ کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا جو کہ پہلی شریعتوں میں حلال نہ تھا، اور آپ کے لیے شفاعت کبریٰ اور مقام محمود مخصوص کیا گیا، اور آپ جن و انس اور تمام خلائق کی طرف، تمام مخلوق کی طرف مبعوث ہوئے. بارشوں کی بھی کافی پیشگوئی ہے، بارشیں چل بھی رہی ہیں، اللہ تعالی محفوظ فرمائے ہر مسلمان اور مسلمہ کی جان مال عزت آبرو کی، اللہ تعالی حفاظت فرمائے. اول تو ایک بات یہ ضروری ہے کہ استغفار کا خوب اہتمام کیا جائے، اس لیے کہ جو بھی آفات آتی ہیں، جو بھی پریشانیاں مصائب اور آلام آتے ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے مکمل تابع دار فرما بردار ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں راتوں کو بارش برساؤں جس سے تمہاری کھیتیوں کو فائدہ ہو، اور دن میں سورج روشن کر دوں جس میں تم اپنے معاش کے کام کرو، اور راتوں کو جو بادل کی کڑک بھی تمہیں نہ سناؤں جس سے تم خوف زدہ ہو جاتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کی تابع داری کے اندر یہ فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر امن سے رکھتے ہیں اپنے بندوں کو. تو جتنی مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں اس کے لیے استغفار بہت ہی مفید ہے، دل سے استغفار کیا جائے، اپنے گناہوں پر معافی مانگی جائے. اور دوسری بات یہ کہ سنت کی دعا ہے، جب بھی ایسے حالات پیدا ہوں تو سنت کی دعا پڑھنی چاہیے. بارش ہو رہی ہو تو اللہ سے دعا کریں، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا صاد سے، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ بارش برسائیے لیکن نافع، اس سے نفع ہو وہ بارش برسائیے. اور جب بارش تیز ہو اور اس سے نقصان کا اندیشہ ہو تو اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم حوا علینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد برسائیے، ہم پر نہ برسائیے، اللہم حوا علینا ولا علینا، ہم پر نہ برسائیے. اور اللہم علی الاکام والآجام والضراب والاودیتی ومنابت الشجر، اے اللہ ٹیلوں پر برسائیے، گھاٹیوں میں برسائیے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، ٹیلوں پہ، گھاٹیوں میں اور ندی نالوں میں برسائیے، اس کو ہمارے اوپر نہ برسائیے. تو یہ دعا یاد کر لینی چاہیے اور ایسے موقع پر اس دعا کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. اور جب بادل کی کڑک اور گرج سنے تو یہ دعا منقول ہے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابك، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك. تو اس دعاؤں کا اہتمام سے انشاءاللہ تعالی آفات ٹل جائیں گی، خصوصاً استغفار کرنے سے،
استغفار کی خوب کثرت ہو اور دل سے ہو استغفار, یہ نہ ہو کہ زبان سے ہو دل کہیں اور ہو. خوب دل سے اپنے گناہوں پر استغفار کریں, اور استغفار تو مفید ہی مفید ہے, یہاں تک کہ استغفار کے لیے جو ہے یہ قرآن پاک میں آیت بھی نازل ہوئی ہے کہ جب تک یہ کافر استغفار کرتے رہیں گے اس وقت تک اللہ ان کو دنیاوی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا. تو محدثین فرماتے ہیں مفسرین کہ جب کافروں کو بھی استغفار مفید تھا کہ ان سے عارضی طور پر ان سے اللہ تعالیٰ نے اس استغفار کی برکت سے عذاب کو ٹال دیا, کیونکہ وہ جب طواف کرتے تھے تو غفرانک غفرانک کہتے تھے, اللہ کو بھی مانتے تھے لیکن ساتھ میں بتوں کو شریک کرتے تھے, اس لیے مشرکین زیادہ تھے, کافر کم تھے مشرکین زیادہ تھے, اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک کرتے تھے. تو جب وہ طواف کرتے تھے تو غفرانک غفرانک یہ الفاظ اللہ بخش دے بخش دے. تو جب فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں آیت ہے کہ جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے اور جب تک آپ ان میں موجود ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, تب تک اللہ تعالیٰ ان کو دنیاوی عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے. تو فرمایا کہ جب استغفار کافروں کو بھی مفید ہوتا ہے تو پھر مومنوں کو مسلمانوں کو کیوں مفید نہیں ہوگا. تو استغفار کرنے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور اس طرح کی آفات اور مصیبتیں بھی ٹلتی ہیں. تو استغفار کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بیان فرمایا تھا کہ حرمین شریفین میں کعبۃ اللہ شریف کے پاس حرم شریف میں وہاں پر ایک جماعت اچانک سے آئی اور بہت ہی نورانی لوگ معلوم ہوتے تھے, اور ان میں سے ان کا ایک امیر تھا. تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح استغفار کی کہ ان کا امیر کہتا تھا یا الہ العالمین, اور پھر سب مل کر وہ کہتے تھے تب علینا اجمعین. ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کر کے اپنی مجلس میں کیا تھا, حضرت ہی کی نقل میں بھی کرتا ہوں کہ میں کہوں گا یا الہ العالمین اور ہم سب مل کر پھر کہیں گے تب علینا اجمعین, کہ ہم سب کے سب کو اللہ توبہ ہماری قبول فرما لیجئے, معاف فرما دیجئے. یا الہ العالمین تب علینا اجمعین, 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 یا الہ العالمین, یا الہ العالمین, یا الہ العالمین تب علینا اجمعین, 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 یا الہ العالمین, یا الہ العالمین, یا الہ العالمین تب علینا اجمعین, 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 یا الہ العالمین تب علینا اجمعین. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحمني وارحم أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم اغفر لي واغفر لأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم اهدني واهد أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم عافني وعاف أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم انصرني وانصر أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم أصلح لي وأصلح أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم فرج عني وفرج عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم تجاوز عني وتجاوز عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الہ العالمین ہم سے ہر قسم کی مصیبت اور آفت کو ٹال دے. اے اللہ ہر پریشانی کو دور فرما دے. ہر مسلمان اور مسلمہ کی اللہ حفاظت فرما. مہلک بیماریوں سے حفاظت فرما. آفات سے، آلام سے، مصائب سے، پریشانیوں سے، تنگیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ ہم سب کو اپنے کرم سے معاف فرما دے. اللہ ہم سب کو اپنے کرم سے معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے فضل کرم سے معاف فرما دے. یا اللہ اپنے فضل کرم سے معاف فرما دے. اے اللہ اپنے فضل کرم سے معاف فرما دے. اپنی رحمت کی بارش فرما دے. اپنے کرم کی بارش فرما دے. اپنے فضل کی بارش فرما دے. اللہ اپنے کرم سے ہم سے راضی ہو جائیے. اللہ اپنے کرم سے ہم سے راضی ہو جائیے. اللہ اپنی رضا والے اعمال ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. اور اپنی نافرمانی کے اعمال سے اللہ ہماری 100% حفاظت فرما دیجیے. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. اللهم انك مليك مقتدر ما تشاء من امر يكون. اسعدنا في الدارين وكلنا ولا تكن علينا. وانصرنا على من بغى علينا. واعذنا من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الاعداء. وصل وسلم يا رب نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صيبا نافعا. اللهم صيبا نافعا. اللهم صيبا نافعا. اللهم هو علينا ولا علينا. اللهم هو علينا ولا علينا. اللهم هو علينا ولا علينا. اللهم على الآكام والآجام والزراب والأودية ومنابت الشجر. اے اللہ ہم کو معاف فرما دیجیے. اللہ ہر مہلک بیماری سے، پریشانی سے، آفت سے حفاظت فرما. اللہ برکتوں کا نزول فرما. اے اللہ برکتیں نازل فرما، رحم فرما. اللہ رحمتیں نازل فرما. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے. اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما دے. اپنی محبت کاملہ، اپنی معرفت کاملہ ہم سب کو نصیب فرما دے. اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچے بچے کو، ہر مسلمان کو اللہ اپنے فضل خاص سے، اپنے کرم خاص سے، اپنی رحمت خاص سے جذب فرما لے. اللہ ہم سب کو جذب فرما لے. یا اللہ ہم سب کو جذب فرما دے. اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم جانتے بھی نہیں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، ہمیں اس کی قدر بھی نہیں ہے. اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہمیں معاف فرما دے. ہم کو جذب فرما دے. اللہ ہمیں اس کی قدر بھی دے دے. اور یہ نعمت ضرور بھی ضرور ہم سب کو عطا فرما دے. اللہ ضرور بھی ضرور اے اللہ ہم سب کو عطا فرما دے. اے اللہ ضرور بھی ضرور یہ نعمت اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا ہم سب کو عطا فرما دے. اللہ بے روزگاروں کو آسان، حلال، بابرکت روزی عطا فرما. تمام بیماروں کو صحت کامل، عاجلہ، مستنر عطا فرما. اے اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے، الہ العالمین جلد از جلد ان کو محبت والے، پیار والے، اتفاق والے دیندار اللہ والے رشتے عطا فرما، ان کے والدین کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، اے اللہ جلد از جلد رشتے عطا فرما دے. بہت سے لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے، اے اللہ ان کو، ان کے بچوں کو، سب کو، اے اللہ جن کے رشتے نہیں ہوئے، اے اللہ اپنے فضل سے سب کو پیار محبت والے دیندار اللہ والے رشتے عطا فرما. اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا، اور اے اللہ جن کی اولاد ہے اس کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما. اللہ گناہوں سے سخت نفرت عطا فرما دے، اے اللہ گناہوں سے سخت نفرت عطا فرما دے، طبعی نفرت بھی عطا فرما دے، عقلی نفرت بھی عطا فرما دے. اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما دے. اللہ پابندی سے پانچ وقت کی نماز با جماعت مسجد میں مردوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ عورتوں کو بھی اللہ وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور اللہ ہماری نمازوں کو بہترین کر دے، دل لگا کر نماز پڑھنے والا بنا دے، اپنی عظمت، اپنی خشیت اور اپنی محبت ہم سب کو عطا فرما دے، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما دے، ہر عبادت میں، ہر سانس میں اللہ ہمیں خشوع اور خضوع نصیب فرما دے، اپنی یاد، ہر لمحہ اپنی یاد عطا فرما دے. ایک لمحہ بھی اللہ غفلت سے اپنی پناہ میں رکھ دیجیے، اے اللہ ایک لمحہ بھی غفلت نہ ہونے پائے، ہر لمحہ اے اللہ اپنی یاد سے مزین فرما دیجیے، ہمارے دلوں کو تمام غیر اللہ سے پاک فرما دیجیے، اے اللہ تمام غیر اللہ سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دیجیے، اللہ تمام غیر سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، اور ایک اپنی محبت کاملہ، معرفت کاملہ سے ہمارے قلوب کو سیراب فرما دے. اے اللہ درد دل عطا فرما دے، یا اللہ درد دل عطا فرما دے، درد محبت عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو صاحب اقوا نسبت بنا دے، اللہ ہم سب کو صاحب اقوا نسبت بنا دے. اے اللہ عطائے نسبت، بقائے نسبت اور ارتقائے نسبت عطا فرما دے. اے اللہ، اے اللہ حسن خاتمہ مقدر فرما دے، ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما دے، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی بے حساب مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، اور ہمارے جتنے اقربا اور رشتے دار دنیا سے چلے گئے سب کی بے حساب مغفرت فرما دے، ہم سب کی بے حساب مغفرت مقدر فرما دے. اللہ میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما، درجات قرب بے انتہا عطا فرما، میرے موجودہ مرشد قطب زمان عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کو خوب خوب صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما، حضرت کی عمر مبارک میں خوب برکت عطا فرما، حضرت کے اہل دولت قدا کو بھی اللہ عافیت دارین فلاح دارین عطا فرما، صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما، ہماری جامع حکیم الامت کو اے اللہ جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچا، اور اس کے لیے جتنے وسائل کی ضرورت ہو اے اللہ اس سے کئی گنا زیادہ عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے اکابر کے طریق پر جمع دے، سنت اور شریعت کے رستے پر، سچے راستے پر 100% جمع دے. اے اللہ ہم سب سے راضی اور خوش ہو جائیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اے اللہ جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی حاجت ہو اللہ غیب سے اس کو پورا فرما دے، اور اے اللہ اس کے ہر مسئلے اور پریشانی کو حل فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.